بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں کورونا کے قہر میں شدت. جمعے کو دوسرے دن بھی کورونا کے 83,000 سے زائد نئے مریضوں کا اضافہ. متاثرین کی تعداد 39,00,000 سے تجاوز کر گئی. پاک افغان سرحدی کشیدگی. دونوں ملکوں کی سرحدی افواج کی دو طرفہ فائرنگ میں 1 ہلاک 8 زخمی. فلسطینی رہنماؤں کا آن لائن اجلاس. فلسطینی امنگوں کے خلاف سازشوں کی مذمت. مزاحمتی جماعتوں کے مشترکہ کمان کونسل کی تشکیل پر اتفاق. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ہندوستان میں جمعے کو مسلسل دوسرے دن بھی کورونا کے 83,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا, جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 39,00,000 سے تجاوز کر گئی. ہندوستانی وزارت صحت نے جمعے کی صبح اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھن�ے میں کورونا کے 83,341 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا, جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 39,36,748 ہو گئی. ہندوستان میں ایک دن پہلے یعنی بدھ کو بھی کورونا کے مریضوں میں 83,000 سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا. ہندوستان کورونا سے یومیہ متاثرین کا امریکہ کا ریکارڈ توڑ چکا ہے, اور مسلسل کئی دن سے کورونا سے متاثرین میں سب سے زیادہ یومیہ اضافہ ہندوستان میں ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 66,659 مریض شفایاب ہوئے, جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 30,37,883 ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 10,096 مریض جان کی بازی ہار گئے, جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 68,472 ہو چکی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک کی 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو چھوڑ کے پورے ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں تیز رفتار اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق انڈمان نکوبار, کیرلا, منی پور, پنجاب, ناگالینڈ, سکم, تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں کورونا سے متاثرین کی تعداد کم ہوئی ہے, جبکہ بقیہ 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اضافہ ہوا ہے. اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا کہ جمعے کو مسلسل دوسرے دن بھی کورونا کی تشخیص کے لیے 11,00,000 سے زائد نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق جمعے کو کورونا کی تشخیص کی مہم کے تحت 11,69,765 نمونوں کی جانچ کی گئی. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس وقت ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی شرح 21.1%, شفایابی کی شرح 77.15% اور اموات کی شرح 1.74% ہے. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ہندوستان اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں کہا ہے کہ تنازع کا حل سفارتی کوششوں سے نکالا جانا چاہیے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی.
لداخ میں ہندوستان اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کو لے کر ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جائے شنکر نے کہا کہ تنازع کا حل سفارتی کوششوں سے نکالا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم سرحدوں سے متعلق موجودہ چیلنجوں کو ہلکے میں نہیں لے رہے ہیں, لیکن دونوں ملکوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپسی اتفاق رائے سے راستہ نکالا جائے. ہندوستانی وزیر خارجہ نے ایک پروگرام کے موقع پر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ سرحد پر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر رشتوں پر ضرور پڑتا ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات کو لے کر ابھی مناسب وقت نہیں آیا ہے. لداخ میں حقیقی لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور حالات کشیدہ ہیں. دونوں پڑوسی ملکوں کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اعلی فوجی سطح کی کئی میٹنگیں ہوئی ہیں, لیکن بے نتیجہ رہی ہیں. ادھر متنازع علاقوں میں ہندوستانی اور چینی افواج کے درمیان کشیدگی کے بیچ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے حالات کا جائزہ لینے لداخ پہنچے. انہوں نے آج بھی سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حالات تھوڑے نازک اور سنگین ہیں, اس لیے ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے احتیاط کے طور پر فوج تعینات رکھی ہے. جنرل نروانے نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے حوصلے بلند ہیں اور ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. جنرل نروانے نے کہا کہ اگرچہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے حالات کشیدہ ہیں, لیکن ہم چین کے ساتھ فوجی اور سفارتی سطح پر لگاتار مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم تنازع کا حل نکال لیں گے. ہندوستان اور چین کے کشیدہ تعلقات کا اثر دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پر بھی مرتب ہوا ہے اور ہندوستان نے چین کے متعدد ایپس پر پابندی لگا دی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعہ کافی پرانا ہے جسے لے کر 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور مسلح علیحدگی پسندوں کے تازہ تصادم میں ایک فوجی میجر کے زخمی ہونے کی خبر ہے. سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی علاقے بارہ مولہ میں جمعے کی صبح جھڑپ ہو گئی. یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج، سی آر پی ایف اور پولیس کے مشترکہ دستے نے ضلع بالامولہ کے علاقے پٹن کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا. اس دوران عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں ایک فوجی میجر زخمی ہو گیا. میجر کا تعلق راشٹریہ رائفل فورس کی 29ویں بٹالین سے بتایا گیا ہے. پاکستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں تیز رفتار کمی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 314 نئے مریضوں اور 7 نئی اموات کی تصدیق کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,97,512 ہے، جن میں سے 6,335 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 343 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مکمل طور پر شفایاب ہونے والوں کی تعداد 282,268 ہو گئی ہے. کوئٹہ میں ایک مسجد کے باہر بم کے دھماکے کی خبر ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق دھماکہ جمعے کی دوپہر سریاب روڈ کی ایک مسجد کے باہر ہوا. رپورٹ کے مطابق دھماکے میں کم سے کم 4 افراد زخمی ہو گئے. اس دھماکے سے مسجد کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی. کوئٹہ کے اے آئی جی نے دھماکے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ دھماکہ حادثہ تھا یا کسی دہشت گردی کا نتیجہ. انہوں نے بتایا کہ پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ دھماکہ کسی موٹر سائیکل میں حادثاتی طور پر آگ لگنے سے ہوا یا دھماکہ خیز مواد سے کیا گیا ہے. افغانستان اور پاکستان کے سرحدی اہلکاروں درمیان جھڑپ میں ایک افغان اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے. افغان صوبہ ننگرہار کے گورنر ہاؤس کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے مومن درہ شہر سے ملنے والی سرحد پر افغانستان اور پاکستان کی فوجوں کی جھڑپوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں نے ایک طرفہ طور پر سرحدی تنصیبات قائم کرنے کی کوشش کی. عطا اللہ خوگیانی کہنا تھا کہ جھڑپ میں ایک افغان سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 عام شہری بھی شامل ہیں. رپورٹ میں پاکستانی سیکورٹی فورس کو پہنچنے والے نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا. ڈیورنٹ لائن کے معاملے پر پائے جانے والے اختلافات کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کی اہم وجہ قرار دیا جاتا ہے. حکومت افغانستان ڈیورنٹ لائن کو تسلیم نہیں کرتی، جبکہ پاکستان مذکورہ لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد قرار دیتا ہے. فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں نے باہمی اختلافات کے خاتمے اور دوریاں کم کرنے کی غرض سے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیک وقت رام اللہ اور بیروت میں ہونے والے مشترکہ اجلاس میں فلسطینی تنظیموں کے سربراہوں نے حصہ لیا. اجلاس میں مسئلہ فلسطین کو نابود کرنے اور فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی ہر کوشش کو مسترد کر دیا گیا. فلسطینی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بیت المقدس اور سرزمین فلسطین کے مسیحی اور اسلامی مقدسات پر حملے یا ان کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اسٹریٹجک اہداف کے حصول کی خاطر باہمی اختلافات کو دور کرنا، قومی آشتی کو یقینی بنانا اور عوامی مشارکت میں اضافہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ صرف اسی صورت میں اسرائیل کی توسیع پسندی کا مقابلہ اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. فلسطینی رہنماؤں کے آن لائن اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے کے طریقہ کار اور صہیونی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی عوامل کو فعال کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں شریک فلسطینی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور اس کے لیے تمام قانونی راستے اپنائے جائیں گے. اجلاس میں تمام مزاحمت جماعتوں پر مشتمل مشترکہ کمانڈ کونسل کی تشکیل پر بھی اتفاق کیا گیا، جسے اس اجلاس کا اہم ترین فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سنچری ڈیل، غرب اردن پر قبضے، عرب حکومتوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کی امریکی اور صہیونی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سازشیں انتہائی خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد فلسطینی کاس کے بنیادی ستونوں کو نشانہ بنا کر مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنا ہے۔ حماس کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ فلسطینیوں کے پاس ہمہ گیر مزاحمت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے سنگین محاصرے کے باوجود دشمن کے مقابلے میں دفاعی اسٹریٹجی کی داغ بیل ڈال رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما زیاد النخالہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بعض عرب ملکوں کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے ساتھ غداری کے ذریعے آگے بڑھنے والی صہیونی سازشوں کا ٹھوس اور بھرپور مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کی مذمت کی۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کو فلسطینیوں کی پشت میں زہر آلود خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ حالیہ برسوں دوران خطے کے عرب ملکوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی کاس کے ساتھ غداری کے بعد اس دوڑ میں مزید شدت دکھائی دے رہی ہے۔ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں ایک دوسرے پر ایسی حالت میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے اور نہ ہی صہیونی حکومت نے سرزمین فلسطین کے ایک انچ حصے سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کیا ہے۔ ایران نے فرانسیسی میگزین کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی مذمت کرتے ہوئے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے فرانسیسی میگزین میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا آزادی اظہار رائے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے وزارت خارجہ و ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے بھی فرانسیسی میگزین میں گستاخانہ خاکوں کے دوبارہ اشاعت کی شدید مذمت کی تھی۔ واضح ہے کہ پہلا ایسا اتفاق نہیں کہ فرانس کی مذکورہ میگزین چارلی ہیبڈو نے اس قسم کا توہین آمیز اقدام کیا، بلکہ اس نے 2015 میں بھی سرکار رسالت مآب کے سلسلے میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں نے غم و غصے کا اظہار اور شدید احتجاج کیا تھا۔ ساتھ ہی دیگر مذاہب کے پیروکاروں نے بھی فرانسیسی میگزین کے اس فعل کی مذمت کی تھی۔ امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے نام سے موسوم کرد جنگجوؤں نے مشرقی شام کے شہر الشہیل میں اپنی چیک پوسٹیں اور اڈے خالی کر دیے ہیں۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے ہاتھوں البلیل قبیلے کے ایک شخص کے قتل کے بعد شہر الشہیل کے عوام میں اس فورس کے خلاف شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ مشرقی شام کے شہر الشہیل میں امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے رویے پر سخت ناراضگی کے باعث قبائلیوں سے ان کی جنگ شروع ہو گئی اور آخر کار کرد جنگجوؤں کے اس علاقے سے باہر نکلنا پڑا۔ کرد جنگجوؤں نے گزشتہ ہفتوں کے دوران البقارہ العقیدات قبیلے سمیت مختلف قبائل کے سرداروں کو قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرد جنگجوؤں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں سے کئی شہریوں کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ لبنانی فوج نے کہا کہ صہیونی حکومت کو ملک کے ہر خطے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ لبنان کی فوج نے اس ملک میں اقوام متحدہ کی محافظ امن فوج یونیفیل کے کمانڈر اسٹیفن ڈیل کول کے ساتھ اجلاس کے اختتام پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ لبنانی فوج نے اپنے اس بیان میں کہا کہ صہیونی فوج کو شبا فارمز، کفر شعبہ، پہاڑیوں، شمالی الغجر اور بی ون مقبوضہ علاقوں سمیت لبنان کے تمام مقبوضہ علاقوں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ لبنانی فوج نے اس بیان میں اقوام متحدہ سے اپیل کیا کہ صہیونی حکومت پر لبنانی علاقوں میں جارحیت اور کشیدگی پیدا کرنے کا سلسلہ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ مارچ 1978 میں منظور ہونے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 425 اور 426 کے مطابق جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی محافظ امن فوج تعینات کی گئی ہے۔ محافظ امن فوج کا مقصد لبنان سے صہیونی حکومت کے باہر نکلنے کی تصدیق کرنے کے ساتھ ہی علاقے میں امن بحال کرنا ہے۔ سعودی عرب کے بعد بحرین نے بھی اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود میں پرواز کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بحرین کی وزارت ٹرانسپورٹ کے عہدیدار نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے لیے جانے والے اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی طیاروں کو بحرین کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ویسے بعید ہے کہ غیر ملکی اغاصب صہیونی ٹولے کے طیاروں کو امارات جانے کے لیے نقطہ نما جزیرے بحرین کی فضائی حدود سے گزرنے کی ضرورت پڑے، تاہم بحرین کی وزارت نقل و حمل کا دعویٰ ہے کہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب نے بھی امارات کے لیے جانے والی اسرائیل کی پہلی باضابطہ فلائٹ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ گزشتہ بدھ کو سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل سمیت متحدہ عرب امارات آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو عام نہیں کیا، لیکن صہیونی اور امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کرنے والا ہے۔ اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے کر سعودی عرب نے اسرائیلی اور امریکی عہدیداروں کے اس دعوے کے صحیح ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے یمن کے خلاف حملوں میں سعودی عرب کی حمایت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ لندن انصار اللہ کے حملوں کے مقابلے میں ریاض کی حمایت کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بن ولیس نے العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد دعووں کو ایک بار پھر دہرایا اور کہا کہ تہران بقول ان کے یمن میں انصار اللہ اور لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ برطانیہ کو یمن کے خلاف جارحیت میں سعودی عرب کے اسلحہ جاتی مدد کرنے اور ہتھیاروں کے فروخت کا لائسنس جاری کرنے کی بنا پر سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود برطانوی وزیر دفاع نے نہایت ڈھٹائی سے سعودی اتحاد کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کو اسلحے فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ بن ولیس نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ ریاض اور لندن کے تعلقات صرف اسلحے کی فروخت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون برقرار ہے۔ برطانیہ وزیر دفاع نے بیان ایسی حالت میں دیا کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں امنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے بارہا اعلان کیا کہ یمن کے خلاف جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت میں انسانی حقوق کی بدترین شکل میں پامالی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں اعلان کیا کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت میں کلسٹر بم سمیت ممنوع اسلحے استعمال کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یمن دنیا میں سب سے بڑے انسانی بحران کا میدان بنا ہوا ہے۔ واشنگٹن نے پولیس کی فائرنگ میں ایک اور سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے دارالحکومت اور متعدد دوسرے شہروں میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن ڈی سی پولیس نے شہر کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک سیاہ فام نوجوان پر ہلاکت خیز فائرنگ کی ایسی مخصوص فوٹیج جاری کی ہیں جو پولیس وردی میں نصب مائکرو کیمرے کی مدد سے لی گئی تھیں۔ یہ ہولناک فوٹیج سامنے آنے کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے پولیس اسٹیشنوں اور میئر کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرے کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے باہر جمع ہونے والے مظاہرین اور پولیس اہلکاروں میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو ایک بار پھر اوباش اور دہشت گرد قرار دیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاٹروب پہنچنے پر جہاں صدارتی انتخابات میں اپنے حریف جو بائیڈن پر لفظی حملے کیے، وہیں ملک بھر میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو ایک بار پھر اوباش کہہ کر مخاطب کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔